اس بات کی حقیقت یہ ہے کہ یہ فرض عین بھی ہے اپنے ایک درجے میں اور فرض کفایہ بھی ہے اپنی دوسری حیثیت میں. فرض عین کس طرح ہے؟ فرض عین یہ کہ ہر شخص اپنے مخصوص دائرے کے اندر اپنی ہمت اپنی توفیق کے مطابق اپنی حیثیت اپنی صلاحیت کے مطابق جہاں کوئی منکر دیکھے جہاں کوئی خرابی دیکھے جہاں کوئی برائی دیکھے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے اور جو کوئی اچھائی کا کام اس کی نظر میں ہو اس کی طرف دوسروں کی توجہ دلائے. کیونکہ یہاں پر دو لفظ خاص طور پر استعمال کیے گئے ہیں, ایک معروف ہے اور ایک منکر ہے. معروف کا جو لفظ ہے وہ عرف سے ہے پہچانا ہوا, وہ کام جو سب کو معلوم ہو نون ہو اور اس کے ساتھ یہ کہ عقلی طور پر اور شرعی طور پر وہ درست ہوں. اور منکر وہ چیزیں جنہیں انسان کی عقل یا شریعت درست نہ سمجھتی ہو. اور پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہوتی ہیں لیکن عقل کی نظر میں ناپسندیدہ ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں اور عقل ان کو پسند کرتی ہے اور عقل کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہیں. اب ایسی صورت میں جب عقل اور شریعت آمنے سامنے آ جائیں تو اس صورت میں عقل کی بات کو نہیں مانا جائے گا, شریعت کی بات کو مانا جائے گا. کیونکہ ہماری عقل کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور شریعت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی بھیجی ہوئی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سمجھ بوجھ اور حکمت پر مبنی چیزوں کا نام ہے. اب اگر ایک انسان کی عقل اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی حکمت اور سمجھ بوجھ کو رکھا جائے, لہذا وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خیر کہا, انہیں معروف کہا, انہیں اچھا کہا اور اس پر عمل کرنے کے لیے کہا اور لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے لیے کہا, تو ایسی صورت میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ خواہ ہماری عقل میں پھر وہ بات نہ بھی آئے یا وہ پسند نہ بھی ہو تو بھی اس کو اپنانا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا ہے. اور اسی طرح منکر وہ چیز جسے عقل اچھا نہ سمجھے یا معاشرہ اچھا نہ سمجھے یا شریعت اچھا نہ سمجھے تو اس کو مٹانا اور اسے دور کرنا, اگر بظاہر وہ اذیت کا سبب ہو فوری طور پر یا مستقبل میں, تو وہ امت مسلمہ کا فرض بنتا ہے. اور اگر بعض اوقات عقل کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتی ہو لیکن شریعت کی نظر میں وہ پسندیدہ نہیں, تو ایسی صورت میں ہمیں حکم یہ ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے اور لوگوں کو بھی اس سے روکا جائے. اور اسلام دراصل نام ہی اس چیز کا ہے کہ جو کچھ اللہ اور اس کا رسول ہمارے سامنے لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ان سب چیزوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جائیں. اسلام کا جو روٹ ہے سین لام میم سلم اور سلامتی پیس, اس کے ساتھ ہی اس کے معنی میں سرنڈر کرنا, اپنے آپ کو سبمٹ کرنا, حوالے کرنا اور سر تسلیم خم کر دینا بھی آتا ہے کہ اپنی خواہش اپنی عقل اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا جائے. ایسی صورت میں انسان جب کسی معروف کی طرف دعوت دے گا, کسی خیر یا بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائے گا, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خیر اور بھلائی اللہ تعالی سے سند یافتہ ہو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سند یافتہ ہو. سند یافتہ ہونے کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو صحیح کہا ہو. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو کہ جس کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں, کوئی حکم موجود نہیں, لیکن معاشرے میں وہ چیز ایک خیر ایک بھلائی اور ایک اچھی نظر سے پہچانی جاتی ہے, تو وہ چیزیں بھی معروف میں شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح منکر وہ چیز ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہو, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں وہاں حکم نہیں ہوگا کہ یہ چیز حرام ہے یا منع ہے, لیکن ایک معاشرہ ان کو برا کہتا ہوگا, تو اس صورت میں بھی اگر وہ شریعت کے مزاج سے نہ ٹکراتا ہو تو معاشرے کے اندر جن چیزوں کو کبھی سمجھا جاتا ہے یا اخلاقی عیب سمجھا جاتا ہے یا برائی سمجھا جاتا ہے, تو ان کو بھی دور کرنا, اور بظاہر جن چیزوں سے لوگوں کو اذیت یا تکلیف پہنچتی ہو ان چیزوں کو بھی دور کرنا اور اذیتوں کو ختم کرنا اور لوگوں کو اس سے دور کرنا, خواہ انہیں اس میں اپنا فائدہ ہی نظر کیوں نہ آتا ہو, تو یہ ہم سب کا فرض ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو بظاہر خیر ہیں لیکن حقیقت میں شر ہیں, یا بظاہر وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی ہارم محسوس نہیں ہوتا لیکن لوگ اسے ایک اچھی چیز کے طور پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اس چیز کی برائی کو بھی واضح کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوری امت سے یہ تقاضا کیا گیا تو مراد یہ کہ ہر فرد امت کا، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ بچہ ہو، خواہ بوڑھا ہو، خواہ جوان ہو، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس کام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راء وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ اسی طرح خادم کے بارے میں کہا کہ خادم یعنی نوکر جو ہے وہ بھی اپنے آقا کے مال کے بارے میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو گویا ہر شخص کو ہر کیپیسٹی میں اس فریضے کو کسی نہ کسی طرح نبھانا ہے۔ جن کے پاس علم زیادہ ہے ان کا فرض زیادہ بنتا ہے، جن کے پاس کم ہے ان کا فرض کم بنتا ہے، لیکن معاف کسی کو بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب دوسرا حکم آتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ عام معاشرے سے ہٹ کر خاص طور پر مستقل طور پر یہ کام کریں گے، ایز اے پروفیشن یہ کام کریں گے۔ وہ کس طرح؟ کہ جیسے کسی معاشرے کے اندر جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کا وجود ضروری ہے، مثلا یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے یہ کہا جائے کہ تم میں کچھ لوگ تو ضرور ڈاکٹر ہونے چاہیے تاکہ وہ دوسروں کا علاج کر سکے، اور اگر کوئی بھی نہ بنے اور لوگ یعنی فوت ہو جائیں اور بیمار ہوں اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کا گناہ جو ہے وہ سارے قوم کے سر پڑے گا، اس لیے کہ کیوں نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے شر اور اذیت سے بچایا۔ تو اس طرح یہ فرض کفایا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کے لیے اور مشکلات کے لیے ایک معاشرے کے اندر ایک طبیب جو ہے وہ انسانوں کو اذیت اور تکلیف سے بچاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو بطور خاص اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور ان کے ذمے صرف یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر موجود خرابیوں اور برائیوں اور تباہ کن کاموں کی طرف جانے والے امور کی سٹڈی کرے اور ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور پھر یہاں پر چونکہ آیت مکمل نہیں ہے تو آگے آتا ہے کہ وہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو لوگ یہ کام دن رات نہ کریں وہ کیا کامیاب ہونے والے نہیں ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسا کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا جائیں گے اور دوسری امت کو بھی بچا لیں گے۔ اور اس کی مثال آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کشتی سے دی گئی کہ اگر کسی کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور کچھ لوگ پینڈوں میں سوراخ شروع کر دیں اور دوسرے ان کو نہ روکیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ سوراخ کرنے والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ وہ بھی ڈوب جائیں گے جو نہیں کر رہے ہوں گے اگر وہ انہیں منع نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر کسی معاشرے کے اندر ایسے گروہ یا ایسے افراد موجود نہیں جو دوسروں کو برے کاموں سے روکے تو ہوگا یہ کہ پھر ایسا فتنہ اور شر پھیلے گا کہ جس میں وہ لوگ بھی لپیٹے جائیں گے جو برائی نہ کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں خواتین کو بھی حکم ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ مردوں نے کام کوئی کر لیا تو کافی ہے، ہماری تو ذمہ داری صرف گھر بار تک ہے یا اور اسی قسم کی۔ نہیں، فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو گویا امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح یہاں پر سملر صیغہ استعمال کیا گیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ تم نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض برتو، ان سے بحث نہ کرو۔ جاہل سے مراد کیا ہے کہ آپ کسی کو اگر کسی برے کام سے روکتے ہیں اور وہ آگے سے الجھ پڑتا ہے آپ سے اور اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے اور اس کا ایک حکمت بتائی گئی، ایک طریقہ سکھایا گیا کہ تم پھر کیا کرو، جواب میں اعراض برتو، اس بحث میں مت پڑو یا تو تکرار مت کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور حساب کتاب لینا ان کا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر فرمایا لیس علیک ہداہم، ان کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں ہے، انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہوں. تو پھر اس سلسلے میں ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ انسان جو خیر اور جو حق اور جو اچھی بات معلوم ہے وہ احسن طریقے سے دوسرے کو بتا دے. کیونکہ یہاں تو صرف حکم دیا گیا, آگے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے تو بلایا کیسے جائے. اس کے لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ لوگوں کو ٹیکٹ فلی حکمت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ یعنی اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ, اور کیا کرو والموعظۃ الحسنہ خوبصورت نصیحت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, یعنی ایسی بھونڈی نصیحت کے ساتھ نہیں کہ جس میں وہ دین کے قریب آنے کی بجائے الٹا دین سے دور ہو جائیں. اور حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت اس قوت اور اس صلاحیت کا نام ہے جس میں انسان بر وقت صحیح موقع محل کے اعتبار سے صحیح فیصلہ کر سکے اور صحیح ڈیسیجن لے سکے اور صحیح معاملہ کر سکے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ان آیات میں ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھجوائی, ان پیغمبروں سے کہا کہ تم ان پر لعنت بھیجو. کیوں؟ کس لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں اور لعنت بھی قبول ہوتی ہے, حالانکہ لعنت بھیجنا کوئی پسندیدہ کام نہیں, لیکن یہ اتنے بڑے درجے کی برائی تھی کہ جس کے لیے نے کہا گیا کہ وہ لعنت بھیجے. کیا تھی وہ برائی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے جب وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے. اب آپ دیکھیں, ہم اپنا حال دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارا کیا ریئیکشن ہے, اس پر ہمارا کیا طرز عمل ہے, اس پر ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ, کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن, جس کا دل چاہے ایمان لائے. وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر, اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے حق کو پیش کریں گے تو اس کے بعد آپ کو فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن اب ذمہ داری دوسرے پر جا پڑے گی کہ حق اور ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے, خیر کو اختیار کرتا ہے یا شر کو اختیار کرتا ہے. اور خیر کا اختیار کرنا جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ فسدا بما تؤمر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں تو صاف صاف انداز میں کھول کر بات کریں. کسی چیز کے پھٹنے کے لیے تصدع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کٹتی ہے تو وہ ایک مکمل یونٹ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے, یعنی بالکل کلیئرلی اور الگ الگ واضح طور پر جو حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے وہ ان تک پہنچا دے. وقال تعالی انجینا الذین ینہون عن السوء, کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے, اور ان لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا جو ظلم کرتے تھے ایک سخت عذاب میں, کیونکہ وہ نافرمان تھے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ گزشتہ اقوام میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ برائی کی طرف راغب ہوتے اور لوگ ان کو روکتے نہیں تھے تو ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ سب اس میں ڈبو دیے گئے, اور اس ظلم کے نتیجے میں سب کو پکڑ لیا گیا کیونکہ وہ خدا کے نافرمان تھے. اب اس سلسلے کے چند ایک احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو دیکھے, کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل ڈالے. یغیر کا لفظ استعمال ہوا ہے تغیر, تغیر ہوتا ہے تبدیلی کو. اب تبدیلی کس طرح ہوتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کسی جگہ سے تبدیل ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ پوسٹ خالی کر دی جاتی. تبدیلی کا مطلب ہوتا ہے چینج, کہ ایک چیز کو ہٹا کر دوسری چیز کو وہاں لایا جائے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے پیچھے بھی حکمت یہ ہے کہ ایک بری چیز کو ہٹا کر ایک اچھی چیز دی جائے. اگر آپ اچھی چیز نہیں دیں گے اور ایک برائی سے روک دیں گے تو یہ ایک مکمل عمل نہیں ہوگا, اس میں لوگوں کے اندر جو خلا رہ جائے گا. آپ دیکھیں کہ ایک شخص دن رات برے کاموں میں مصروف ہے, اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو روکیں, تو اب آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ صرف زبانی کلامی اسے نصیحت نہ کریں, یعنی ہاتھ سے روکنے کا کہا گیا تو صرف ہاتھ سے اس برائی سے ہٹانا مقصود نہیں کہ اسے دھکا دے کے پیچھے کر دیا جائے, بلکہ کیا کیا جائے کہ اس کی برائی کی بجائے اس کے لیے اچھائی کے رستے بھی تلاش کیے جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جہاں بھی یہ حکم دیا گیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ آئیں, کہ منکر کو ہٹاؤ تو معروف کو لاؤ, جب تک یہ کام نہیں ہوتا اور صرف خالی منکر کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی اور صرف برائی کو چھڑانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں یا اسی طرح کچھ بڑے نشے کے اور کچھ چھوٹے چھوٹے نشے کے عادی ہوتے ہیں. کئی لوگ چائے کا نشہ ہوتا ہے, کسی کو سگریٹ کا ہوتا ہے, کسی کو ہیروئن کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو ان کے اسی ماحول میں چھوڑ کر آپ ان سے سگریٹ کی ڈبیاں لے لیں یا ان سے کوئی اور چیز چھڑانے کی کوشش کریں تو کبھی نہیں چھوڑ سکتے. لیکن اگر آپ ان کو اس کی بجائے کوئی اور مصروفیت یا کوئی اور طریقہ یا جگہ کی تبدیلی یا ان کے کام کی تبدیلی یا ان کی صحبت کی تبدیلی کرتے ہیں تو وہ چیز اس کو تبدیل کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے. مثلا ایک انسان جن دوستوں میں بیٹھ کر نشہ کرتا ہے, اگر اس کمپنی سے کسی طرح اس کو دور کیا جائے, یا ایک شخص اگر ایک خاص مخصوص کام کرتے ہوئے سگریٹ بہت پیتا ہے تو اس کام سے اس کو ہٹایا جائے یا اس ماحول سے اس کو ہٹایا جائے تو اس کے لیے وہ کام چھوڑنا زیادہ آسان ہوگا. یعنی صرف اس چیز کو چھین لینا یا اس چیز کو توڑ دینا یا اس کو ہٹا دینا یہ مراد نہیں ہے, بلکہ فرمایا فلیغیر, اسے بدلے, اسے چینج کرے. فإن لم يستطع, اگر ایسا نہ کر سکے, فبلسانی ہی, تو اپنی زبان سے ہی اس کو کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. فإن لم يستطع فبقلبه, اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو دل کے ساتھ. وذلك اضعف الايمان, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ ایک شخص صرف دل میں ایک چیز کو برا سمجھے اور اس کا اظہار نہ کرے. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں ان میں سے ہماری سوچ کیا ہوتی ہے اور ہمارا خیال کیا ہوتا ہے کہ بہتر سے بہترین ہو. ہم دنیا کے معاملے میں کسی کمتر چیز پر رہنے پر اکتفا نہیں کرتے. اگر کپڑوں کا معاملہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ خریدنے کے لیے جائیں تو آپ کی نظر کیا ہوگی کہ مثلا ایک ہی قیمت میں اگر مختلف طرح کے کپڑے ہوں گے تو آپ صرف بغیر دیکھے بغیر سوچے سمجھے ایک چیز کو نہیں اٹھا لیں گے, بلکہ اس کے مقابلے میں کیا کریں گے کہ اس میں سے بہترین چیز کی تلاش ہوگی. اسی طرح اگر آپ کسی بھی چیز کو اختیار کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اس اختیار میں آپ کا فیصلہ اور آپ کی کوشش اچھے سے اچھی چیز کے لیے ہے. اسی طرح ایمان کے معاملے میں جو کہ ایک انسان کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے اس کے مسلمان ہونے کے لیے, تو اس کے لیے بھی نہایت ضروری ہے کہ انسان بہترین چیز کا انتخاب کرے. اور اس بہترین چیز میں کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ, اور ہاتھ جو ہے دراصل سمبل ہے قوت, اتھارٹی, صلاحیتیں, کوشش, عمل, یعنی انسان صرف زبان سے نہیں بلکہ عمل کے ساتھ ایک خیر کو عام کرنے کی کوشش کرے, پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائے, صرف سوچے نہ سوچے, صرف باتیں نہ بنائے. اور اگر اتنا نہیں کر سکتا تو ایٹ لیسٹ زبان کو تو استعمال کرے. اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا پھر اس کا ایمان جو ہے وہ ایمان کے درجے میں نہیں, بہت کمزور ایمان ہے. جیسا کہ ایک اور جگہ پر آگے اس کی مزید وضاحت ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھ سے پہلے کسی امت میں اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس امت میں اس کے حواری اور اصحاب ضرور ہوتے تھے, یعنی ان کے ساتھی ہوتے تھے, جو ان نبی کا طریقہ اپناتے اور ان کے احکام کی تعمیل کرتے تھے. ان اصحاب اور حواریین کے زمانے کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جو ایسی باتیں کہتے تھے جن پر وہ خود عمل نہیں کرتے تھے, اور ایسے کام کرنے لگے جن کا حکم نہیں دیا گیا تھا. ایسے لوگوں سے اگر کوئی ہاتھ, زبان اور دل سے جہاد کرے تو ایسے سارے لوگ مومن ہیں. ان صورتوں کے علاوہ کسی بھی طریقے میں ایمان کا رائی برابر بھی درجہ نہیں ہے. یعنی یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ یہ برائی نہیں اچھائی ہے, تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ لیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل. خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کو. خردل کے دانے کے برابر بھی پھر ایمان کوئی نہیں دل میں, اگر کوئی شخص برائی کے اوپر دل میں بے چین نہیں ہوتا. اگلی حدیث ہے ابو ولید عبادہ بن سامت سے, کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے یہ اقرار کیا کہ ہم آپ کی بات سنیں گے, اطاعت کریں گے, تنگی ہو یا فراخی, وہ بات ہمیں آسان لگے یا مشکل, خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے, اور یہ کہ ہم اپنے حاکموں سے جھگڑا نہیں کریں گے جب تک کہ کھلا کفر ان میں نہ دیکھیں یا ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہ ہو, اور یہ کہ ہر موقع اور ہر مقام پر سچی بات ہی کہیں گے, اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہرگز نہ ڈریں گے, اسے خاطر میں نہ لائیں گے. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، یعنی ایک طرح سے عہد کیا تھا. انہوں نے ظاہرا عہد کیا، اور جب ان کی یہ بات ہمارے تک پہنچی تو یہ عہد کس معنی میں ہے کہ ہمیں بھی انہی کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اور ان کاموں کے کرنے کا دل میں عہد کرنا چاہیے. اگلی حدیث نعمان بن بشیر کی ہے، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرنے اور نافرمانی کرنے والوں کی مثال اس جماعت کی سی ہے جس نے کشتی پر سواری کے لیے قرآن اندازی کی، بعض اس کے اوپر کی منزل میں سوار ہوئے، بعض نچلی منزل میں. نچلی منزل والے پانی لینے اوپر جاتے تو اوپر والے ناراض ہوتے، نیچے والوں نے کہا کہ ہم اپنی منزل میں سوراخ کر لیتے ہیں تاکہ پانی یہیں سے حاصل کر لیں اور یوں اوپر والوں کی اذیت دہی سے بچ سکیں گے. اب اگر اوپر والے نیچے والوں کو اس حرکت سے نہ روکیں گے تو سب کے سب غرق ہو کر ہلاک ہو جائیں گے، اور اگر ان کو اس حرکت سے روک دیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور دوسرے تمام کو بھی ہلاکت سے بچا لیں گے. تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی برائیوں کو نہیں روکے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اگر معاشرہ کسی عذاب میں گرفتار ہوتا ہے یا کسی مشکل میں پڑتا ہے تو وہ خود بھی اس کا شکار ہوگا. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کسی معاشرے کے اندر جراثیم پھیل رہے ہوں، کہیں گندگی کا ڈھیر ہو اور اس سے تعفن اٹھ رہا ہو اور وہ جراثیم کچھ لوگوں کو متاثر کیے ہوئے ہوں، اگر اس جراثیم کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس گندگی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گندگی اور وہ وبا سارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے اور ہم بھی اس کا شکار ہو جائیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، اور یہاں بھی پرہیز سے مراد یہ کہ انسان برائیوں کے اندر خود مبتلا ہونے کے اس کے چانسز ہو جاتے ہیں اگر وہ ان کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اگلی حدیث حضرت ام المومنین ام سلمہ کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایسے عمراء اور حکام مقرر کیے جائیں گے جن کی بعض باتیں تم کو اچھی اور پسندیدہ معلوم ہوں گی اور بعض بری اور ناگوار. سو جس نے ان بری باتوں پر اظہار ناپسندیدگی کیا وہ بری ذمہ ہو گیا
اور جو شخص انکار کرے گا
محفوظ ہو گیا، لیکن جس نے ان کی برائیوں کو پسند کیا وہ انہی میں شامل ہو گیا. یعنی جب انسان کسی برائی کو دیکھ کر اسے احساس نہیں دلاتا کہ یہ کام برا ہے تو اس صورت میں اس کا شمار بھی پھر انہی کے ساتھ ہوگا، خواہ وہ خود وہ کام نہ بھی کرتا ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ایسے حکام سے ہم جہاد اور قتال کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ تم میں اقامت صلات کا اپنا فرض انجام دے ان سے قتال نہ کرو. یعنی جب تک وہ تمہارے درمیان نماز قائم کرے جب تک ان سے جنگ نہ کرو. ہاں اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو پھر ان کے خلاف تم بغاوت کر سکتے ہو. یہ مسلم کی روایت ہے. امام نووی نے اس حدیث کی تشریح کے طور پر فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جس نے اپنے دل میں ایسے حکام کو برا سمجھا اور ہاتھ اور زبان سے روکنے کی طاقت نہ پا کر خاموش رہا تو وہ گناہ سے بری ہو گیا اور اپنی ذمہ داری پوری کر گیا، اور جس نے اپنی طاقت بھر تربیت کر دی تو وہ معصیت کے بارے میں سلامت رہا، اور جس نے ان حکام اور اعمال پر خوشنودی اور رضامندی کا اظہار کیا اور ان کی پیروی کی تو ایسا شخص گناہگار ہوگا. اگلی حدیث ام المومنین ام الحکم زینب بنت جحش سے ہے رضی اللہ عنہا، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گھبرائے گھبرائے تشریف لائے اور آپ زبان مبارک سے لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ فرما رہے تھے کہ عربوں کے لیے اس برائی سے جو قریب آ گئی ہے بڑی خرابی اور مصیبت ہے، آج یاجوج و ماجوج کی روک والی دیوار سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، اور اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے ہلکا بنا کر آپ نے دکھایا. یعنی یوں اتنا سا سراخ اس میں ہو گیا اور وہ جب بڑھ جائے گا اور پورا ہو جائے گا تو وہ سب باہر نکل آئیں گے. میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ایسی حالت میں بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے کہ ہم میں صالح اور نیک لوگ موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب خباثت فسق و فجور کی کثرت ہو جائے گی تو ہاں نیک و صالح افراد کی موجودگی کے باوجود پھر قوم تباہ ہو جائے گی. مراد یہ کہ جب تک کسی قوم کے اندر اچھائی اور برائی دونوں موجود ہوں لیکن اچھائی کا تلو بھاری ہو تو وہ قوم سروائیو کر سکتی ہے، لیکن جب یہ بیلنس بگڑ جائے اور اچھائی کی بجائے برائی غالب آ جائے تو پھر تباہی آتی ہے اور اس میں اچھے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح ابو سعید خدری سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے میں مجلس آرائی سے احتراز کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ نشست تو ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ یہاں گفت و شنید سے معاملات رو برو یعنی راہ برا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مجلس تمہارے لیے ضروری ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. پوچھا گیا، یا رسول اللہ، راستے کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم راہ پر بیٹھو تو اپنی نظریں جھکائے رکھو، یعنی آنے جانے والوں کو گھورو نہیں اور ان کو دیکھو نہیں، تکلیف دینے والی چیز کو رستے سے ہٹا دو، یعنی کوڑا کرکٹ، روڑے، پتھر وغیرہ. سلام کرنے والے کو جواب دو، لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو اور بری باتوں سے منع کرو. اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات ہاتھ سے بھی برائی سے روکا. اور وہ کس طرح؟ کہ ایک مرتبہ آپ نے ایک شخص کے ہاتھ پہ سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اسے اتار کر پھینک دیا، یعنی اسے نہیں کہا کہ زبان سے کہ اسے اتار دو، بلکہ خود آگے بڑھ کر اسے اتارا اور پرے پھینک دیا. اور فرمایا، تم میں بعض لوگ جان بوجھ کر اپنے ہاتھ میں آگ کی چنگاری دبا لیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے مردوں کے لیے سونا پہننا، تو کیوں پہنتے ہیں؟ ان کا پہننا ایسا ہی ہے جیسے آگ پہن رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے اس شخص سے کہا، اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور کسی اور صورت میں اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے بیچ دو یا کچھ اور کام لو. وہ شخص بولا، خدا کی قسم، جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اسے بالکل نہ اٹھاؤں گا. حضرت ابو سعید حسن بصری کہتے ہیں کہ جناب عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید بن زیاد کی مجلس میں آئے اور اس سے فرمانے لگے، صاحبزادے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو حاکم لوگوں کے حقوق کو پامال کرے وہ ظالم ہے، دیکھو تم ان میں سے نہ ہونا. عبید اللہ کہنے لگا، بس رہنے دیجئے، بیٹھ جائیے، آپ تو صحابہ کا چوکر یعنی بھوسا ہے، یعنی بچا کھچا مال ہے. عائض بولے، کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی چوکر کی مانند بھی ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگ تو ان کے بعد اور ان کے علاوہ لوگوں میں ہیں. مراد یہ کہ اس کے منہ پر اسے کہا کہ وہ جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ دراصل تم خود ہی ہو. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسا ہو کر رہے گا کہ یا تو تم امر بالمعروف کرو گے، نہیں انل منکر کا فرض ادا کرو گے، ورنہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سزا میں جکڑ لے گا. پھر تم اس سے دعائیں مانگو گے مگر وہ تمہاری دعا نہ سنے گا اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی، نہ سنے گا اور نہ قبول ہوگی. اسی طرح ابو سعید خدری کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اونچے درجے کا جہاد ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے انصاف اور حق کی بات کہنا ہے. مراد یہ کہ صرف عوام سے برائی کو دور کرنا نہیں بلکہ حکمرانوں سے بھی دور کرنا فرض ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو عبداللہ طارق بن شہاب بجلی احمسی رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا، ایک سوال کیا، جب آپ سوار ہونے کے لیے رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے، یعنی بالکل سواری تیار کھڑی تھی اور آپ نکل ہی رہے تھے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل ترین جہاد کون سا ہے، سب سے اچھا جہاد؟ تو آپ نے فرمایا، جابر بادشاہ کے منہ پر حق بات کہنا. اسی طرح جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو پہلی خرابی پیدا ہوئی وہ یہ تھی کہ ایک آدمی کسی برائی کے مرتکب سے ملتا تو کہتا، اے انسان، تو اللہ سے ڈر اور جو کام تو کر رہا ہے اس کو چھوڑ دے. شروع میں کیا کرتا کہ کسی کو برا کام کرتے دیکھتا تو اسے کہتا نہ کرو، اور جب دوسرے دن اس سے ملتا اور اس کو اسی حالت میں مبتلا دیکھتا تو کچھ نہ کہتا، یعنی برائی سے نہ روکتا. اور پھر کیا کرتا، اس کے بعد اسی کا دوست ہم نوالا ہم پیالہ ہو جاتا. کیونکہ انسان جب برائی دیکھتا رہتا ہے تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ اس کو برائی برائی ہی نہیں لگتی اور انسان خود بھی وہی کچھ کرنے لگتا ہے. اور جب اکثر ایسا ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایک جیسے کر دیے، اچھے برے سب ایک ہو گئے. پھر یہ فرمایا کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر لعنت فرمائی جنہوں نے کفر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور اللہ کی حدود توڑ ڈالی، اور جو وہ ناشائستہ کام کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو وہ منع نہیں کرتے تھے. ان کی یہ حرکت بہت بری تھی. ان میں بہت سے ایسے آدمی آپ دیکھیں گے جنہوں نے کافروں سے دوستی کر رکھی ہے. آگے کے لیے جو کچھ انہوں نے بھیجا ہے وہ بہت ہی برا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. تم ضرور عمل بالمعروف کرو، برائیوں سے منع کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑو، ان کو جبرن حق پر روکو، حق بات پر ان کو مجبور کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایک دوسرے کے دلوں کو بھی یکساں کر دے گا، پھر تم پر بھی اسی طرح لعنت کرے گا جس طرح ان پر لعنت کی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل گناہوں میں ملوث ہو گئے تو پہلے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا، مگر جب عوام باز نہ آئے تو وہ علماء ہی ان کے مجلسوں میں ان کے ہم نشین اور ہم نوالا اور ہم پیالا ہو گئے، یعنی اچھے برے سب برابر ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے بعض سیاہ دل لوگوں کی طرح ان کے دل بھی میلے کر دیے، اور ان پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سے لعنت بھیجی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے نکل گئے. راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے تکیے کے سہارے بیٹھے تھے، یعنی جب آپ یہ فرما رہے تھے تو آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی، پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک ان کو حق پر قائم نہ کرو تمہارے لیے نجات نہیں، یعنی جب تک تم معاشرے سے برائیوں کو دور نہ کرو تمہارے لیے بھی نجات نہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان خود غرض ہو کے نہیں جیتا، وہ صرف اپنی خیر اور اپنی بھلائی اور اپنی نیکی اور اپنا تقویٰ نہیں سامنے رکھتا، بلکہ اسے اپنے سے زیادہ اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی کنسرن ہوتا ہے. پھر اس طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تم یہ آیت تو پڑھتے ہو کہ اے اہل ایمان، جب تم ہدایت پا جاؤ تو اپنی فکر کرو، جو گمراہ ہوا وہ تمہیں نقصان نہیں دے گا، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو ہو سکتا ہے کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ سزائے عام میں سب کی گرفت فرمائے. اب یہاں یہ باب تو ختم ہوتا ہے، اگلا باب چونکہ ایک حدیث پر مبنی ہے تو اس میں اسی سے متعلق ہے، اور اس کا بھی موضوع امر بالمعروف ہی ہے، لیکن یہ اب کرنے والوں کے بارے میں ہے. اگر کوئی شخص امر بالمعروف کرتا ہے، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور خود نہیں کرتا تو اس کا کیا انجام ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، عقل تاکلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو مراد یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کو برائی سے روکنے سے پہلے اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان دوسروں کو بتانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے اپنی طرف بھی احساس ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں برائی کر رہا ہوں تو میں کس طرح دوسروں کو روکوں، نہیں، دوسروں کو روکنا تو فرض ہے، لیکن جب انسان دوسروں کے لیے نکلتا ہے تو اسے اپنا بھی زیادہ احساس اس وقت ہوتا ہے کہ میں خود کیا کر رہا ہوں، اور اس کے اوپر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اپنی بھی چھوڑ دو، یہ نہیں کہ دوسرے کی اصلاح اور تبلیغ چھوڑ دو، اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا. پھر ایک اور جگہ پر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے اہل ایمان، تم کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو تم خود نہیں کرتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی غصہ دلانے والی ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہ کرو. پھر اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ مقولہ بہت مشہور ہے، انہوں نے کہا کہ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، میں یہ نہیں چاہتا کہ جس بات سے تم کو منع کرتا ہوں وہ میں خود ہی کرنے لگوں. اس سلسلے میں ایک ہی حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی ہے، ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا اور آگ میں جھونک دیا جائے گا جس سے اس آدمی کی انتڑیاں نکل پڑیں گی، وہ ان کو تھام کر وہ اس طرح چکر لگائے گا جس طرح گدھا چکی چلانے کے لیے گھومتا ہے، اہل دوزخ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جائیں گے اتنی شدید تکلیف میں دیکھ کر، اور کہیں گے کہ اے فلاں، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے، تم تو ہمیں اچھی باتیں بتاتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے. وہ کہے گا، تھا تو ایسا ہی، مگر میں خود نہ اچھی باتوں پر عمل کرتا تھا اور نہ بری باتوں سے روکتا تھا. یہاں ان لوگوں کی بہت مذمت کی گئی ہے کہ جو صرف دوسروں سے بھلائی کی توقع رکھے لیکن خود اس سے قریب بھی نہ پھٹکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما. آج کا باب امانت کے بارے میں ہے، ریاض الصالحین کا باب نمبر 25. امانت کا لفظ عربی زبان میں امن سے نکلا ہے. انسان اپنا مال کسی ایسے شخص کے پاس رکھے کہ جس پر اس کو بھروسہ ہو
امن ہو کہ وہ ضرور اس کو واپس بھی لوٹا دے گا. اور پھر اسی سے حقدار کو اس کا حق پورا پورا دے دینا امانت کہلاتا ہے، اور اس کے حق میں کمی خیانت کہلاتا ہے. یہاں پر اس باب کا نام انہوں نے رکھا ہے الامر باداء الامانتی، امانت کی ادائیگی کا حکم. اس بارے میں آیات ہیں، قال اللہ تعالی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها، وقال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. یقیناً اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل اور حقدار کے سپرد کر دو. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی امانت آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو سپرد کرنی چاہی، مگر وہ اس کے برداشت کرنے سے خوف زدہ ہو گئے اور انکار کر دیا، اور انسان نے اسے برداشت کر لیا کیونکہ وہ نادان اور ظالم تھا. یہ دو آیات ہیں، ان میں سے پہلی آیت جو ہے وہ تمام امانتوں کو عام ہے، ہر قسم کی امانت، کہ تم حقدار کو اس کی امانت واپس کرو. اس میں مال بھی آتا ہے، اس میں عہدے بھی آتے ہیں، یہاں دراصل میرٹ کی بات بھی ہے. لیکن دوسری جو امانت ہے اس سے مراد اللہ کی کتاب ہے اور دین ہدایت ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کو آسمانوں اور زمین پر پیش کرنا چاہا، لیکن انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا، اور پھر انسان پر پیش کیا تو انسان نے اسے اٹھا لیا. فرمایا کہ انسان بہت ہی نادان اور ظالم تھا. ظالم اس معنی میں نہیں کہ اس نے کوئی حماقت کی، مراد یہ ہے کہ اگر انسان اس امانت کو اٹھا کر اس کا حق ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے باعث اجر ہے، لیکن اگر وہ حق ادا نہیں کرتا اور اس سے غفلت برتتا ہے تو اس پر بھی ظلم کرتا ہے اور خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے. اس میں پہلی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان. متفق علیہ، وفی روایت وان صام وصلى وزعم انه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بولے تو جھوٹ بولے، جب کوئی وعدہ کرے اسے پورا نہ کرے، اور جب کوئی امانت سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کرے. ایک روایت میں یہ اضافہ مزید ہے، خواہ وہ نماز روزہ کا پابند ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. یعنی ایمان اور منافقت میں فرق جو ہے وہ عمل سے ہے، اور عمل کی کون سی چیزیں انسان کو مومن بناتی ہیں اور کون سی چیزیں منافق بناتی ہیں. عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ نماز روزہ جو ہے وہ کرنے والا مسلمان ہے پکا، لیکن اگر وہ اپنے معاملات میں خرابی کرتا ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. یہاں پر ایک مکمل ایمان کی پہچان یہ بتائی گئی کہ مومن وہ شخص ہے جو عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کا بھی کھرا ہوتا ہے. اور منافقت کی نشانیوں میں سے جو تین بڑی نشانیاں اس جگہ پر بتائی گئیں، ایک اور حدیث میں آتی ہے روایت جو یہاں پر ذکر نہیں کی گئی، وہاں پر ایک اور اضافہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ جب جھگڑا کرے تو گالی پر اتر آئے، یہ بھی منافق کی علامت ہے. بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا یا سچ بولنا اس کے لیے برابر ہے، اسے کوئی اس میں فرق محسوس نہیں ہوتا. اور جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اس کے خلاف کر جائے. اور اس میں ضروری نہیں کہ کوئی بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوں، اس کے لیے تو لفظ میثاق استعمال ہوتا ہے. یا وعدے سے مراد عام روزمرہ زندگی میں انسان جو لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے وعدہ کرتا ہے کسی چیز کے لین دین کا، وہ مراد ہے. اور اسی طرح امانت میں خیانت، کہ اگر اس کے پاس کوئی شخص اپنا مال یا کوئی اپنی عزت آبرو اس کے حوالے کرتا ہے تو وہ اس کی حفاظت نہ کرے، اس میں خیانت کر جائے. خیانت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ بالکل ہی وہ چیز غائب کر دی جائے، دوسرا یہ کہ اس کو بحفاظت اس طرح نہ لوٹایا جائے جس طرح کے لوٹایا جانا چاہیے. جس سے مشورہ لیا جائے وہ بھی امانتی ہے، المستشار مؤتمن، کہ اس کو بھی امانت کا پاس کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی بات کے بعد میں یہ کہہ دے کہ یہ بات آپ کسی کو نہ کہیں تو وہ بھی ایک طرح سے اس کے پاس امانت ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ چیز بھی امانت میں شامل ہو جاتی ہے. اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ جب کوئی تم سے بات کرتے ہوئے زبان سے نہ بھی کہے کہ کسی کو نہ بتاؤ, لیکن اگر وہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, جس کا مطلب ہے کہ وہ بات صرف آدمی کو کہی جا رہی ہے اور دوسرے کو نہیں کہی جا رہی, جو کہ اس کا ادھر ادھر دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی اور شخص تو اسے نہیں سن رہا, تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے اور وہ بھی خیانت میں آ جاتا ہے. یہ متفق علیہ روایت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھے, لیکن روزہ رکھ کے بھی اگر یہ کام کرے تو اس کا روزہ فائدہ نہ دے گا. وصلی اور نماز پڑھے, وزعم انہ مسلم اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ شخص مسلمان ہے. اب دیکھیں کہ دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے, لیکن اصل اسلام کیا ہے؟ عمل سے. اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے, اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے, تو ڈھال انسان کو حملے سے محفوظ رکھتی ہے. اب یعنی جنت ان کا لفظ جب آیا ڈھال کے لیے, تو اس سے مراد یہ کہ دوزخ کی آگ سے بھی بچانے والا ہے روزہ, اور اسی طرح انسان کو بری چیزوں سے بھی بچانے والا ہے, برائیوں سے بچانے والا ہے. اگر انسان روزہ رکھ کر ہر بات کہتا ہے اور ہر غلط کام دیکھتا ہے اور سنتا ہے اور کرتا ہے, تو گویا اس کا روزہ اس کے لیے ڈھال نہیں بنا, آڑ نہیں بنا, اس کو اس نے وہ احساس اور شعور نہیں دیا کہ وہ برائی سے اپنے آپ کو بچا سکے. تو یہ چیز بھی انسان کے لیے نقصان دہ ہے, اور اس سے اس ڈھال کے اندر سوراخ ہو جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تلقین فرمائی کہ اگر تم میں سے کوئی شخص روزے سے ہو تو نہ لڑائی جھگڑا کرے اور نہ شور و غل کرے, چیخے پکارے, اور اگر کوئی اور شخص اس کے ساتھ جھگڑا کرنا چاہے تو جواب میں کہے کہ میں تو روزے سے ہوں, یعنی اس جھگڑے کو طول نہ دے بلکہ ختم کر دے. اگلی حدیث جو ہے وہ حذیفہ بن یمان کی ہے, اور کچھ طویل حدیث ہے لیکن بہت ہی اہم حدیثوں میں سے ہے. عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین. حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو باتیں بیان فرمائیں, ان میں سے ایک کا مشاہدہ تو ہم نے کر لیا اور دوسری کے ہم منتظر ہیں. کس بات کا مشاہدہ کر لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں پیوست کی گئی, پھر قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے امانت کی روشنی سے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا. یہاں پر کس امانت کا ذکر ہے؟ کہ وہ احساس اور وہ شعور اور وہ یقین دلوں میں اترا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ایمان لائے گئے. تو یہاں امانت سے مراد ایمان ہے, کہ جو دلوں میں اترا اور دلوں میں پیوست ہو گیا, دلوں میں اس نے جگہ بنائی, اور پھر لوگوں نے اس ایمان کی وجہ سے قرآن اور سنت کا علم حاصل کیا. تو پھر قرآن اور سنت کا علم حاصل کرنا کیا ہوا؟ یہ بھی ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, یہ بھی ایک امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی. اور دوسری نشانی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی؟ کہ امانت اٹھ جائے گی. پہلی یہ کہ امانت آ گئی, اور دوسری علامت اٹھ جانے کی بات. وہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے دیکھ لی کہ واقعی لوگوں کے اندر وہ ایمان اترا اور لوگوں کے اندر قرآن اور سنت اتری. اب دوسرا جو ابھی نہیں اور اس کا ہم انتظار کر رہے ہیں, امانت کے اٹھائے جانے کے متعلق, کہ آدمی حسب معمول رات کو سوئے گا, صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت نکالی جا چکی ہوگی, خفیف سا اثر چھالے کی طرح باقی رہ جائے گا, جیسے اس میں پانی ہوتا ہے اور وہ نکل جائے تو وہ ختم ہو جاتا ہے, اور دوسری صبح وہ اثر بھی زائل ہو چکا ہوگا. دوسری صبح وہ اثر بھی, یعنی وہ جو چھالا جیسے بنتا ہے نا, تو ایک دم یوں لگتا ہے جیسے بہت بڑی چیز ہے کوئی, لیکن جب اس کا پانی بہ جاتا ہے تو سکن بہت جلدی ڈرائی ہو جاتی ہے. فرمایا کہ ایک دن تو وہ چھالا پھٹ جائے گا اور اس طرح امانت جو ہے وہ نکل جائے گی, اور دوسرے دن وہ جو اثر رہ گیا تھا وہ بھی مٹ جائے گا. جیسے تم اپنے پاؤں پر کوئی چنگاری گرا لو کہ اس سے آبلا نمودار ہو جائے, وہ بظاہر تو تمہیں ابھرا ہوا نظر آئے گا مگر اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ باہر سے تو کوئی چیز نہیں بھری جاتی, پانی ہوتا ہے. پھر آپ نے ایک کنکر اٹھا کر اپنے قدم مبارک پر لڑکائی, یعنی اس طرح گرایا, اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ وقوع میں یہ واقعہ ہو جانے کے بعد لوگ صبح اٹھ کر, یعنی جس وقت یہ اثر امانت کا وہ بھی ہٹ جائے گا, لوگ صبح اٹھ کر اپنے کاروبار میں حسب معمول مصروف ہوں گے، مگر ان میں ایک بھی امانت دار نہ ہوگا۔